الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. محترم دوستو، بزرگو، عزیز نوجوان ساتھیو، اللہ تعالی شأنہ کے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کے لیے شرط ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ ایمان کے لیے شرط ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اللہ تعالی شأنہ کی کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے زیادہ ہو جانا، یہ کمال ایمان کے لیے شرط ہے. لا یؤمن احدکم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو ایک شخص کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ہی نہیں، تو اس کا ایمان مشکوک، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. محبت ہے، مگر دوسری چیزوں سے زیادہ نہیں. محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, مگر باپ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہے, بیوی کی محبت زیادہ ہے, اولاد کی محبت زیادہ ہے, دولت کی محبت زیادہ ہے. تو ایمان تو معتبر ہے مگر ایمان کامل نہیں ہے. کامل ہونے کے لیے, ایمان کے کامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالی شانہ کی کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات زیادہ محبوب ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی ذات میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے سوائے میری جان کے. میری جان مجھے آپ کی جان سے زیادہ محبوب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر, تیرا ایمان کامل نہیں, باپ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب, ماں سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب, اولاد سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب, دولت سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب, ہر چیز سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب, بس صرف میری جان آپ سے زیادہ مجھے محبوب ہے. ایک چیز ہے جو آپ سے زیادہ مجھے محبوب ہے. There is only one thing more dearer to me than your life, that is my life. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا ایمان کامل نہیں ہے. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب مبارک پر روحانی توجہ ڈالی اور اس میں جو نقص تھا وہ دور ہو گیا. تو آپ نے فوراً عرض کیا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب تو میرے دل کی حالت کچھ بدل گئی ہے, اب میں آپ کی جان کو میری جان سے بھی زیادہ محبوب پاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الان یا عمر, الان یا عمر, اے عمر اب تیرا ایمان کامل ہوا, اے عمر اب تیرا ایمان کامل ہوا. تو ایک مؤمن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ پوری کائنات جو ہے اس سے زیادہ پیارے ہماری نظر میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کامل مومن کی کیفیت یہ ہوتی ہے. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا, پدر مادر برادر, باپ ماں اور بھائی, پدر باپ, مادر ماں, برادر بھائی, پدر مادر برادر, مال و جان, اولاد سے پیارا. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے والد سے, اس کی اولاد سے اور دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. علماء فرماتے ہیں کہ والد سے ایک انسان کا تعلق اکرام اور احترام کا ہوتا ہے, اور اولاد سے ایک انسان کا تعلق شفقت کا ہوتا ہے, محبت کا ہوتا ہے, اور دوسرے انسانوں سے تعلق شفقت کا ہوتا ہے. تو والد سے تعلق احترام کا ہوتا ہے, اولاد سے تعلق محبت کا ہوتا ہے, دوسرے انسانوں سے تعلق شفقت کا ہوتا ہے. تو حدیث میں اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ دنیا میں جتنے محبت کے رشتے ہیں اور دنیا میں جتنے احترام کے رشتے ہیں اور دنیا میں جتنے شفقتوں کے رشتے ہیں, ان سارے رشتوں سے میرا رشتہ جب تک مضبوط نہ ہو جائے وہاں تک تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور محبت کا دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے. پوری دنیا میں ایک مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور کامل محبت ہے اور اعلیٰ درجے کی محبت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے جتنی محبت ہے اتنی کسی سے نہیں ہے. ہر دعوے کے لیے دلیل چاہیے. حضرت سہل ابن عبداللہ تستوری رحمت اللہ علیہ سے علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ علامت حب اللہ حب القرآن. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ تعالی سے محبت ہے تو اس کے لیے پروف چاہیے, پروف دلیل چاہیے, ایویڈنس چاہیے. کیا پروف ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے؟ تو سہل ابن عبداللہ تستوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کے لیے جو پروف ہے وہ قرآن سے محبت ہے. قرآن سے محبت ہے تو اللہ سے محبت, اور قرآن سے محبت نہیں تو اللہ سے محبت کے دعوے میں جھوٹا. وعلامت حب القرآن حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بھائی, یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے قرآن سے بھی محبت ہے, تو اس کی دلیل کیا ہے, اس کا پروف کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. قرآن سے محبت کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو قرآن سے محبت, اور قرآن سے محبت ہے تو اللہ سے محبت. اچھا بھائی, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے, تو اس کی دلیل کیا ہے؟ وعلامت حب النبی حب السنة. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی دلیل سنت سے محبت ہے. اگر سنت سے محبت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو قرآن سے محبت, اور قرآن سے محبت ہے اللہ سے محبت. اچھا بھائی, وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے تو سنتوں سے بھی محبت ہے, تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی زندگی میں سنت ہے یا نہیں. ایک بیٹا یہ محبت کرے کہ مجھے باپ سے بہت محبت ہے, یہ دعویٰ کرے کہ مجھے باپ سے بہت محبت ہے, مگر وہ بوڑھا خانے میں ہے بیچارہ, اولڈ پیپلز ہوم میں, معذور ہے, اندھا ہے, پریشان ہے, کہتا ہے مجھے بہت محبت ہے میرے والد سے مگر خدمت نہیں کرتا. اس کے گھر میں باپ نہیں ہے, بوڑھا خانے میں ہے, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है देखने के लिए नहीं जाता, तो सब कहेंगे कि ये अपनी मोहब्बत के दावे में झूठा है। बाप से अगर मोहब्बत होती तो कंधों पे उठाता, गोद में बिठाता, खिदमत करता, खिलाता पिलाता, अपनी नजरों से दूर न होने देता। भाइयों को अगर मां से बाप से मोहब्बत होती तो लड़ते आपस में, फ्रेंडली लड़ाई होती कि नहीं मां को मैं ले जा रहा हूं, बाप को मैं ले जा रहा हूं, मेरे यहां अब्बा रहेंगे, तुम्हारे यहां 2 महीने से है, अब हमें भी तो चांस दो। तो एक शख्स बाप से मोहब्बत का दावा करता है और घर से निकालता है तो सब कहेंगे कि झूठा है। तो इसी तरह एक शख्स सुन्नत से मोहब्बत का दावा करता है मगर काम सारे खिलाफ सुन्नत करता है, ये झूठा है। अल्लामा इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं, मनी दा मोहब्बतन लिल्लाह, जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत का दावा करे, तो जो अल्लाह की मोहब्बत का दावा करता है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का भी दावा करता है, इसलिए कि इन दोनों की मोहब्बत लाजिम मलजूम है। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह से मोहब्बत है मगर अल्लाह के नबी से नहीं है, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है अल्लाह से नहीं है, अगर है तो दोनों से है, नहीं है तो दोनों से नहीं। जो शख्स अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा करता है, वलैस हुवा अला तरीकतिल मुहम्मदिया, मगर वो तरीके मुहम्मदी पर नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी जिंदगी शरीयत मुतहरा के मुताबिक नहीं है, फहुवा काज़िबुन फी दावाहु, तो ऐसा शख्स अपने दावे में झूठा है। तासिर रसूल व अंत तुज़हिरु हुब्बहु हाज़ा लअमरी फिल फ़िआलि अजीबु لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार करता है, जुबानी जमा खर्च, मैं आशिक रसूल, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत, मैं जान भी देने के लिए तैयार हूं, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार। भाई सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार, अपने नफ्स को तो तू अपने नबी के हुक्म की खातिर कुर्बान नहीं कर सकता, जान कैसे कुर्बान करेगा, नफ्स को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं, फजर की नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की खातिर, तो नफ्स की इतनी 5-10-15 मिनट आध घंटे की कुर्बानी नहीं दे सकता, जान क्या कुर्बान करेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ऐलान करता है, उसका इजहार करता है, खुदा की कसम ये अजीब बात है। लौकान हब्बू का सादिकन लअतअतहु, अगर तेरी मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में सच्ची होती तो तू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को बजा लाता, आपकी शरीयत की पाबंदी करता, आपके अहकाम की पाबंदी करता, आपने जिन चीजों के फर्ज होने का, जिन चीजों के वाजिब होने का, जिन चीजों के सुनने मुअक्कदा होने का ऐलान किया है उनमें से किसी चीज को कभी ना छोड़ता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों के हराम और मकरूह तहरीमी होने का ऐलान किया है उसे तू कभी ना करता, और तेरी मोहब्बत में और कमाल होता तो तू सुनने गैर मुअक्कदा और मुस्तहब आमाल को भी न छोड़ता और मकरूहात तंजीहिया का भी इर्तिकाब न करता। اور اگر تیرے دل میں محبت کا اور کمال ہوتا تو تو نوافل کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرتا. اس لیے کہ جس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی وہ ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت کرے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, اور اس میں فرض بھی آ گئے, اس میں واجبات بھی آ گئے, اس میں سنن موکدہ بھی آ گئے, اس میں سنن غیر موکدہ بھی آ گئے, اس میں مستحبات بھی آ گئے, اس میں نوافل بھی آ گئے. اہتمام کرتا بہت زیادہ. لو کان حبک صادقا لاطعته, اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا, آپ کے احکام کو بجا لاتا, آپ کی شریعت کی اتباع کرتا. کیوں؟ ان المحب لمن يحب مطیع, اس لیے کہ عاشق ہمیشہ محبوب کی اطاعت کرتا ہے. ارید و وصالہ و یرید ہجری فاترک ما ارید لما یرید, مجھے ایک صاحب سے محبت ہو گئی ہے, میں نے ان کو اپنا دوست بنا لیا ہے, میرے دل میں ان کے لیے بہت جگہ ہے اور میں ان کے بغیر بے قراری محسوس کرتا ہوں, میں ان سے ملاقات چاہتا ہوں, ملنا چاہتا ہوں, ان کی زیارت کو چاہتا ہوں, مگر بدقسمتی سے ان کو مجھ سے محبت نہیں. تو وہ میرے اوپر پیغام بھیج چکے ہیں کہ میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا. اریدو وصالہ, میں ان کی ملاقات کو چاہتا ہوں, وہ یریدو ہجری, اور وہ مجھ سے ترک تعلق چاہتے ہیں کہ میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا. تو دل بہت بے قرار ہے, مگر وہ چونکہ محبوب ہے اور میں عاشق ہوں, عاشق ہمیشہ وہی کرتا ہے جو محبوب چاہتا ہے. فَأَتْرُكُ مَا أُرِيدُ لِمَا يُرِيدُ, تو ملنے کی چاہت کو میں ان کے نہ ملنے کی چاہت کی خاطر قربان کرتا ہوں. نہیں ملوں گا, میں بے قرار رہوں گا مگر نہیں ملوں گا, آپ کو ناراض نہیں کروں گا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا؟ وحشی, تمہارا اسلام معتبر, تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف, اب جنت میں جانے سے تمہیں کوئی نہیں روک سکتا, مگر تم میرے سامنے مت آیا کرو, اس لیے کہ میری نظر جب بھی تم پر پڑے گی تو مجھے میرے چچا کی لاش یاد آ جائے گی, تم نے میرے چچا کو قتل کیا تھا, شہید کیا تھا. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد تقریباً 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے, مگر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے 2 سال میں 1 مرتبہ بھی سامنے نہیں آئے. دل کتنا بے قرار ہوگا اندر سے, کتنی یہ چاہت ہوگی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے اوپر نظر پڑ جائے, میں چھپ چھپ کے دیکھ لیتے تھے, سامنے نہیں آتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ معشوق ہے, میں عاشق ہوں, وہ محبوب ہے, میں محب ہوں, اور محب ہمیشہ وہی کرتا ہے جو معشوق چاہتا ہے, ان کی چاہت کے خاطر اپنی چاہت کو قربان کرتا ہے, اسی کو تو عاشق کہتے ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے شیطان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ عابد بھی تھا, عالم بھی تھا, عارف بھی تھا, علم بھی بہت زیادہ تھا. علم اتنا کہ دیکھو بڑے بڑے علماء کو چکر دی جاتا ہے, علم کتنا ہوگا اس کے پاس, بڑے بڑے علماء کو چکر دی جاتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 1 مرتبہ معتکف ہوئے, بالکل خلوت میں تشریف لے گئے کئی دنوں تک. اچانک نور دیکھا اور فرشتہ بن کر کے وہ نور سامنے ظاہر ہوا اور کہا کہ یہ عبد القادر اللہ تعالی شانہ تم سے بہت راضی ہو گئے ہیں، تمہاری عبادتیں تمہاری ریاضتیں، میں فرشتہ ہوں، مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آج سے آپ اللہ کے کسی حکم کے مکلف نہیں ہیں، سارے احکام معاف آج سے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ عالم تھے، بہت اونچے درجے کے، تو دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں آیا ہے، اور آخری وقت تک اپنے قدموں کو گسیٹتے گسیٹتے بھی مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئی. وہ جن کاموں کے مکلف تھے ان میں سے ایک کام بھی معاف نہیں ہوا، اور میں اللہ کی نظر میں اتنا پسندیدہ ہو گیا کہ سارے حکم میرے معاف، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ شیطان معلوم ہو رہا ہے. تو آپ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوة الا باللہ، بس وہ جو نور تھا وہ ظلمت میں اور تاریکی میں تبدیل ہو گیا، وہ ڈاک ہو گیا، کلر اس کا بدل گیا، اور کہا کہ اے عبد القادر میں شیطان ہوں، میں شیطان ہوں، اور تو اس وقت روحانیت کے جس مقام پر ہے اس مقام سے میں نے 70 آدمیوں کو گرایا ہے، 70 آدمیوں کو گرایا ہے جس مقام پر تو ہے اس مقام سے میں نے 70 آدمیوں کو گرایا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مقام بہت اونچا، 70 آدمیوں کو میں نے گرایا ہے، 70 آدمیوں کو، مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. واقعی علم بڑی دولت ہے، علم کی برکت سے اللہ تعالی شانہ لوگوں کو گمراہی سے بچا لیتے ہیں. کہا کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا، وہ دوسرے جو 70 تھے وہ علم میں تجھ سے کم درجے کے تھے اس لیے پھسل گئے، تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے علم نے نہیں اللہ کے فضل نے بچایا. تو شیطان نے جاتے جاتے کہا کہ یہ بھی میرا آخری وار تھا، یہ بھی میرا وار تھا، اگر تو قبول کر لیتا کہ ہاں میرے علم نے مجھے بچایا تو تو بھی گر جاتا. علم کتنا اس کے پاس کہ وہ ایک ایک نقطہ جانتا ہے، اسی لیے ہمارے ذہنوں میں کیسے کیسے وساوس ڈالتا ہے، جو مفتی نہیں ہوتا اسے بھی مفتی بنا دیتا ہے، جو مفتی نہیں ہوتا وہ بھی مفتیوں کے فتاوا کو سٹڈی کر کے اس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط. کتنا بڑا عالم ہوگا وہ، کتنا بڑا عالم ہوگا کہ ایک مدرسے کے اندر 8-9-10 سال کے بعد علماء اور مفتی کسی کو مفتی بنا پاتے ہیں، اور وہ 5 منٹ میں آپ کو مفتی بنا دیتا ہے، ایسے چکر میں ڈال دیتا ہے کہ مفتیوں کے فتاوا پر عوام بیٹھ کر کے تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ غلط لگ رہا ہے اور یہ صحیح لگ رہا ہے اور اس میں یہ ہے اور اس میں یہ ہے اور یہ مفتی بہت سخت ہے اور یہ مفتی معتدل ہے. اور تو علم بہت اعلی درجے کا، تو عالم بھی بہت بڑا اور عابد بھی بہت بڑا، عمر بھی اس کی بہت لمبی، آسمانوں میں 1000 سال رہا فرشتوں کی معیت میں، یہ جن باقی سارے فرشتے، تو عبادت اس نے اتنی کی ہے آسمانوں میں کہ بعض تفسیری روایات ہیں کہ 7 آسمانوں میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. اور اس کا لقب تھا طاووس الملائکہ، یہ فرشتوں کا پیکاک ہے، پیکاک بہت خوبصورت ہوتا ہے، فرشتوں کا مور. عبادت بھی بہت کی، اور عارف اللہ کو پہچاننے میں بھی بہت اونچا کمال، اس لیے کہ جس نے اتنی عبادت کی ہو، جس کے پاس علم اعلی درجے کا ہو،
اور جو فرشتوں کے ساتھ رہا ہو, ملئے اعلیٰ میں رہا ہو, وہ اللہ کو نہ پہچانے. اسی لیے جب اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اسے جنت سے نکال دیا, ناراض ہو گئے اللہ تعالی شانہ, غصے ہو گئے اس پر, اور غصے ہو کر ناراض ہو کر اسے نکالا, تو عارف اتنے اونچے درجے کا تھا, اللہ کی ریکگنیشن اسے اتنی حاصل تھی کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ میں اور مخلوق میں یہ فرق ہے کہ مخلوق جب غصے ہو جاوے تو غصے سے مغلوب ہو جاتی ہے, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ غصے کے وقت بھی ہوش و حواس میں رہتے ہیں. تو میں ان سے کچھ درخواست کروں گا تو اس درخواست پر توجہ دیں گے. اس لیے اس نے ایسے موقع پر کہا کہ رب انذرنی الی یوم یبعثون, کہ میرے پروردگار آپ مجھے قیامت تک زندہ رکھیے. وہ جانتا تھا کہ ہمارے انسانوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ غصے ہو جاوے تو اس وقت ہر چیز کو منع ہی کرتے چلے جائیں گے کہ نہیں نہیں نکل تو یہاں سے. میں اس غصے کی حالت میں بھی اللہ کو کوئی چیز اوور پاور نہیں کر سکتی, اللہ ہر چیز کو اوور پاور خود کرتا ہے, تو غصے سے بھی اوور پاور اللہ نہیں ہوتی, وہ جانتا تھا. تو اس نے اتنی بڑی درخواست کر دی. تو دیکھو, عالم بہت بڑا, عابد بہت بڑا, عارف بہت بڑا, پھر بھی اللہ کی نافرمانی کی. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تین عین تھے اس کے پاس, عالم عین, عابد عین, عالم عین, عارف عین. کہا کہ ظالم عاشق نہیں تھا, عشق و محبت اس کے دل میں اللہ تعالی شانہ کے لیے نہیں تھی. اگر عشق اور محبت ہوتی تو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کر سکتا. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو, اور طریقے میں کیا دیکھنے کا, صرف سنتوں کو نہیں, سنت کے لفظ سے مغالطہ ہو جاتا ہے. سنت کا مطلب یہ کہ میری لائف سٹائل, میری پوری سیرت, اس میں سب سے اوپر آئے گا فرض واجب اور حرام مکروہ تحریمی, پھر نیچے سنن اور مستحبات, ادھر مکروہ تنزیہی, اور پھر نیچے نوافل. ہمارے جو اسلاف تھے, ہمارے جو بڑے تھے, ہمارے جو بزرگان دین تھے, ان کی زندگیوں میں فرائض, واجبات, سنن مؤکدہ اور سنن غیر مؤکدہ اور مستحبات کا تو اہتمام کتنا ہوگا اس کو ہم سوچ نہیں سکتے, اس کو ہم سوچ نہیں سکتے. حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے تذکرۃ الخلیل, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد سہرانپوری رحمت اللہ علیہ کی سوانح لکھی ہے, اردو جاننے والوں کو ضرور پڑھنی چاہیے, وہ بایوگرافی لکھی ہے. اس میں ایک جگہ پر حضرت مولانا خلیل احمد سہرانپوری رحمت اللہ علیہ کے حج کا تذکرہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے حج کیے. تو اس میں دو باتیں بہت عجیب ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ اتباع شریعت کا کتنا اہتمام ہوتا تھا. جو سچے عاشق رسول, یہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خلیفہ ہے. ایک بات حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ حضرت نے اپنی زندگی میں 7 حج کیے, اور اس زمانے میں قافلے جاتے تھے 100 آدمیوں کے, 150 آدمیوں کے, 200 آدمیوں کے. تو حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ بھی حضرت کے ساتھ کچھ اسفار میں شریک رہے ہیں, اور آپس میں اپنے شیخ کے بارے میں, مریدین اپنے استاد کے بارے میں, شاگرد ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہی ہیں. تو حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ جو خود بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت کے 7 حج میں ان کے رفقا اور ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے آپ کو حج کے ارکان کی ادائیگی میں کوئی کام خلاف سنت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. حج کا زمانہ اور اس زمانے میں اتنی فیسیلٹی بھی نہیں جو ہمارے زمانے میں ہے. اب بہت سی سنتیں وہ ہیں کہ جن سنتوں کا علماء کو استحضار نہیں رہتا. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13ویں ذوالحجہ کی بھی رمی کی اور 13ویں ذوالحجہ کی رمی کر کے محصب میں ٹھہرے اور پھر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. ابھی یاد نہیں رہتا. یاد اس لیے نہیں رہتا کہ آج کل اس پر کوئی عمل نہیں کرتا. محصب کا ہے وہی کسی کو پتا نہیں. ایک روٹین میں ہم سب چلتے ہیں. 7 حج کیے, 7 حج میں حج کے جو ارکان تھے ان ارکان میں ایک سنت کو نہیں چھوڑا آپ نے. ایک تو یہ بات لکھی اور دوسری بات حضرت مولانا عاشق الٰہی صاحب رحمۃ اللہ نے یہ لکھی ہے. اب اس کا تعلق تو سنت اور مستحب سے بھی نہیں, یہ نفل چیز, کہ 7 کے 7 حج میں آپ کے سدہا رفقہ, حضرت نے سدہا رفقہ کا لفظ لکھا ہے کہ کئی سو آپ کے رفقہ, ان میں سے کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی ایک نماز بھی صفے اول میں امام کی دائیں جانب تکبیر اولا کے ساتھ نہ پڑھی ہو. 7 کے 7 حج میں حرم شریف میں ایسا کبھی نہیں ہوا, مسجد نبوی میں اور حرم شریف میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی نماز صفے اول میں تکبیر اولا کے ساتھ امام کی دائیں جانب نہ پڑھی ہو. یعنی صفے اول یہ مستقل اس کی فضیلت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ صفے اول میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے تو لڑائی ہو جاتی ہے, اور اس لڑائی کو حل کرنے کے لیے چٹھی ہمیں لاٹس ڈرو کرنے پڑتے, چٹھی اٹھانی پڑتی. آج کل ہم نماز میں بہت جلدی آ جاتے ہیں مگر پیچھے بیٹھے رہتے ہیں. حضرت امام عامش, پہلے حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی, حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی اس وقت کے جو گورنر تھے وہ حضرت سے کسی بات پر ناراض ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ہماری رائے یہ ہے کہ کچھ دنوں تک آپ گھر میں نماز پڑھ لیا کیجیے, مسجد میں مت آئیے. حکومت والوں کی آپ پر نظر پڑتی ہے, پولیس کی نظر پڑتی ہے, خامخواہ پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے. اس مصلحت پر ہر شخص عمل کرتا ہے, دنیا میں ہر شخص عمل کرتا ہے کہ بھئی اس وقت حکومت کی نظر ہم پر ہے تو تھوڑے دنوں کے لیے ہم الگ تھلگ رہ جاتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مؤذن کی یہ آواز میرے کان میں پڑے کہ حیا علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, اور میں لبیک نہ کہوں. چلو بھائی یہ نہیں کر سکتے تو کہا کہ حضرت آپ ایسا کیجئے کہ عمرے کے لیے تشریف لے جائیں, عمرہ کر لیجئے اور عمرہ کر کے کچھ دن مکہ مکرمہ میں قیام کیجئے. اب دیکھو عمرہ کرنا ایک نیکی کا کام اور مکہ مکرمہ میں قیام یہ بھی نیکی کا کام. تو حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جس میں اللہ کی رضا کی نیت نہ ہو. یعنی عمرہ کرنے کے لیے جاؤ اپنی حفاظت کے لیے, یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ مکہ مکرمہ میں جا کر ٹھہروں اپنی حفاظت کے لیے, یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ کیسے لوگ تھے یہ, اللہ اکبر. اسی لیے ان کا لقب تھا حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا حمامت المسجد, مسجد کا کبوتر. جسے مسجد میں جو کبوتر بستا ہے وہ مسجد ہی میں رہتا ہے, گھونسلہ مسجد ہی میں اس کا ہوتا ہے. اور حرہ کی جب جنگ ہوئی اس وقت چند دنوں کے لیے مسجد نبوی بند رہی اور مسجد نبوی کے چاروں طرف سے دروازے بند کر دیے گئے. جنگ چل رہی تھی مدینہ منورہ میں, اب چاروں طرف سے دروازے بند, اور ہمارے زمانے کی طرح یہ کھڑکیاں وڑکیاں تھی نہیں کہ پتا چلے کہ صبح صادق ہوئی یا نہیں, زوال ہوا یا نہیں, مثل اول مثل ثانی ہوا یا نہیں, سورج غروب ہوا یا نہیں. اب چاروں طرف سے جب مسجد بند ہو گئی تو حسن اتفاق سے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی, یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں, وہ کسی کونے میں بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے, وہ اندر ہی رہ گئے. اور کئی دنوں تک مسجد نبی بند رہی, مسجد نبی میں نمازیں بند, یہ اندر رہ گئے. بغیر کھائے پی اللہ نے ان کو زندہ رکھا. یہ خود کہتے تھے کہ میں ششوپن میں پڑ گیا کہ میں اندر رہ گیا ہوں, تو نماز کے اوقات مجھے کس طرح معلوم ہوں گے, مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ نماز کا وقت ہوا ہے. کہ اسی فکر میں میں تھا کہ پہلی نماز کا وقت آیا, مجھے تو کچھ پتا نہیں, اندھیرا تھا مسجد نبی کے اندر. تو فرماتے ہیں کہ روضہ پاک سے اذان آئی. کہ جتنے دنوں تک مسجد نبی کے اندر میں محبوس رہا, بس روضہ پاک میں اذان ہوتی تھی اور میں نماز پڑھ لیتا تھا. وہاں اذان ہوتی تھی, میں نماز پڑھ لیتا تھا. عاشق تو یہ ہے میرے بھائیو, عاشق تو یہ. تو گرفتار کر لیا, اور گرفتار کر کے حاکم کے پاس ان کو لے گئے, اور وہاں پوچھ گچھ ہوئی. اور پوچھ گچھ سے جب فارغ ہو کر کے واپس لوٹے, نماز کا وقت تھا, جب یہ مسجد نبی کی طرف آئے تو انہوں نے دیکھا کہ نماز ختم ہو گئی ہے اور لوگ باہر نکل رہے ہیں, تو رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا, تو کہنے لگے کہ 40 سال میں آج پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ میں مسجد سے نکلنے والے مسلیوں کو دیکھ رہا ہوں. اور پھر فرمائے کہ 40 سال میں میری تکبیر اولا کسی نماز کی فوت نہیں ہوئی ہے. اور ان سے بڑھ کر حضرت امام عامش رحمہ اللہ تعالی, ایک اور بہت بڑے محدث, سلیمان العامش رحمہ اللہ تعالی, وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ 70 سال 70 ایئرز ہوئے میری کسی نماز کی تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی. تکبیر تحریمہ تو کوئی فرض نہیں, کوئی واجب نہیں, کوئی سنت نہیں, ایک نفل چیز کا اتنا اہتمام تو مستحب کا کتنا ہوگا, اور مستحب کا اتنا تو سنت کا کتنا ہوگا, سنت کا اتنا تو واجب کا کتنا ہوگا, اور واجب کا اتنا تو فرض کا کتنا ہوگا. حضرت میمون ابن مہران رحمہ اللہ تعالی, ان کے حالات میں لکھا ہے کہ 17 دن میں 17,000 نفل نمازیں پڑھی. 17 دن میں, 17 ڈیز میں 17,000 نفل رکعتیں پڑھی. ہوا ہوگا جذبہ عبادت کا, لگ گئے ہوں گے عبادت. حضرت سوید ابن غفلہ رحمہ اللہ تعالی, ایک اور بہت بڑے محدث, 130 سال کی عمر پائی, اور 130 سال کی عمر میں وفات پائی. جو آخری رمضان ان کا ہوا 130ویں سال میں, جب ان کی عمر 130 سال کی تھی, اس وقت خود پورا رمضان 20 رکعت تراویح پڑھائی. 130 سال کی عمر میں تراویح پڑھا رہے ہیں, پورا قرآن سنا رہے ہیں. اور ایسے صحابہ اور ایسے تابعین تو بے شمار ہیں کہ جو روزانہ ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے, روزانہ ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے. حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر تابعی ہیں, ایک رات عشاء کی نماز پڑھ کر بیت اللہ میں داخل ہوئے, کعبہ میں, بیت اللہ میں, جوف کعبہ میں داخل ہوئے, اور نفل پڑھنے کی نیت باندھ لی. ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا, ایک رکعت میں پورا ختم کیا, اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ کر نماز ختم کی. ایک دن صبح کو وضو کر رہے تھے تو ایک ان کے شاگرد ملے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو محسوس کیا کہ حضرت کی زبان بہت بھاری ہے, جیسے لقوہ ہو جاتا ہے اور تتلا رہی ہے, سٹٹر ہے, اچھی طرح بول نہیں رہے ہیں. تو کہا حضرت خیریت تو ہے, زبان بہت بھاری آپ کی ہو گئی ہے؟ تو کہا کہ ہاں آج رات میں نے کچھ قرآن معمول سے زیادہ پڑھ لیا ہے, معمول سے زیادہ پڑھ لیا ہے. کہا حضرت کتنا پڑھا؟ تو کہا 2.5 قرآن ختم کی. ایک رات میں 2.5 قرآن, یعنی 75 سپارے 75 جز, ہم پورے دن میں ایک جز نہیں پڑھ سکتے, 75 جز, اور اتنی عبادت کے ساتھ پھر امت کے لیے کتنا علم انہوں نے چھوڑا, کتنا کام کر کے گئے, ایسا نہیں کہ کونے میں بیٹھ کر صرف عبادت کرتے رہتے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ جو سچے عاشق ہیں, سچے عاشق, ان کی زندگیوں میں جب نوافل کا اس قدر اہتمام ہے تو سنت کا کتنا اہتمام ہوگا, جب سنت کا اس قدر اہتمام تو ان کی زندگیوں کے اندر پھر واجبات کا کتنا اہتمام ہوگا, فرائض کا کتنا اہتمام ہوگا, گناہوں سے بچنے کا کتنا اہتمام ہوگا, اور نوافل سے بھی آگے, نوافل سے بھی آگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی تھی کہ اسلامی تاریخ میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں اپنی زبان سے لفظ محمد بغیر وضو کے نہیں کہا. ایسے گھرانے ہیں جن میں محبت اتنی تھی باپ کو کہ پہلے بیٹے کا نام بھی محمد رکھا, دوسرے کا نام بھی محمد رکھا, تیسرے کا نام بھی محمد رکھا, چوتھے کا نام بھی محمد رکھا, اور اب ایک ہی گھر میں چار پانچ محمد ہو جائے تو پتا کیسے چلے کہ کس محمد کی بات ہو رہی ہے, جو کہ یہ محمد اول ہے, یہ محمد ثانی ہے, یہ محمد ثالث ہے, یہ محمد رابع ہے. مگر محمد کے نام سے محبت اتنی کہ نہیں, ہر بچے کا نام محمد ہوگا. حسن حسین بہت مشہور کتاب ہے دعاؤں کی, بہت بابرکت دعا ہے, اور محققین فرماتے ہیں کہ ادعیہ مسنونہ اور اذکار مسنونہ کے سلسلے میں اس سے زیادہ مستند اور معتبر کتاب کوئی نہیں ہے حسن حسین. علامہ شمس الدین الجزری رحمہ اللہ تعالی کی لکھی ہوئی ہے, وہ فن قرات میں بھی ان کا بہت اونچا مقام ہے اور فن حدیث میں بھی ان کا بہت اونچا مقام ہے. فن قرات اور فن حدیث میں انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہے, اور فقیہ بھی بہت اونچے تھے. لقب ان کا تھا شمس الدین مگر نام ان کا تھا محمد. ان کا نام محمد, ان کے والد کا نام محمد, ان کے دادا کا نام محمد, اور ان کے پردادا کا نام بھی محمد, محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد. اور ایک دوسرے بزرگ گزرے ہیں ابو البرکات ایمن, ابو البرکات بہت بڑے بزرگ تھے, تو ان کی کنیت ہے ابو البرکات, برکتوں والے, نام ان کا ہے ایمن, اور خود انہوں نے اپنا نام یہ رکھا تھا عاشق النبی, کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں. یہ ٹیونس کے رہنے والے تھے, وہاں سے یہ قاہرہ گئے کائرو, کائرو سے پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے, اور مدینہ منورہ آ کر کے انہوں نے وہاں قیام کر لیا. بڑے شاعر تھے, شروع میں ادھر ادھر کی شاعری لکھتے تھے, مگر جب مدینہ منورہ آئی تو توبہ کر لی, اور توبہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک لکھنا انہوں نے شروع کر دیا, اور محبت میں اضافہ ہوتا رہا, شریعت مطہرہ کی پوری پابندی. ایک مرتبہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں مدینہ منورہ چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا جاؤں, کسی مصلحت سے کہ بھائی وہاں کوئی دینی خدمت زیادہ ہوگی یا جو کچھ بھی ان کے ذہن میں ہوگا. تو رات کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے ابو البرکات, تم مجھے چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ گے تو تمہارا گزارا کیسے ہوگا, کیسے تم رہ سکو گے میرے بغیر, یہ کیسے عاشق تھے, سوچو تو صحیح میرے بھائیو. تم اگر مجھے چھوڑ کر چلے گئے یہاں سے اور کسی دوسرے شہر میں چلے گئے, دوسرے ملک میں, تو گزارا کیسے ہوگا, کیسے جی سکو گے. کہتے کہ یہ خواب انہوں نے دیکھا, تو اس وقت انہوں نے طے کر لیا کہ اب میں مدینہ منورہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا, کہیں نہیں جاؤں گا. ٹیونس کا جو سلطان تھا اس وقت کا, اسے جب پتا چلا کہ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے بزرگ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں, انہوں نے ان کو بہت ترغیب دی کہ آپ ٹیونس آ جائیں, یہاں لوگوں کو فیض پہنچے گا, ہم آپ کا پورا خیال رکھیں گے, مالی اعتبار سے آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی. تو انہوں نے ٹیونس کے سلطان پر اس ترغیب کے جواب میں یہ لکھا کہ اگر مجھے مشرق اور مغرب کی سلطنت بھی مل جائے میں مدینہ منورہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اسی رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی, خود بتلاتے تھے کہ اسی رات خواب میں زیارت ہوئی, اسی رات خواب میں زیارت ہوئی. اور فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کے دلیے کے تین لقمے میرے منہ میں اپنے ہاتھ سے کھلائے, اور خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایسی ایسی باتیں فرمائی کہ میں ان باتوں کو اپنی زبان پر لا نہیں سکتا. کہا کہ وہ جو باتیں بیان فرمائی جنہیں میں اپنی زبان پر لا نہیں سکتا ان میں سے آخری بات کہہ دیتا ہوں. آخری بات وہ کیا ہے؟ آخری بات علم انی عن کا راضین. اے ابو البرکات تو سن لے کہ میں تجھ سے راضی ہوں. یعنی جو سب سے کم درجے کی بات تھی وہ ہمیں بتلائی انہوں نے, کہ ایسی ایسی باتیں مجھے بتلائی کہ میں بیان نہیں کر سکتا, بس جو سب سے کم درجے کی ہے وہ میں بتلا دوں. اگر سب سے کم درجے کی ہے کہ ابو البرکات تو سن لے کہ میں تجھ سے راضی ہوں تو وہ دوسری باتیں پتا نہیں کیا ہوں گی. فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو میں نے ایک شعر سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, لولا کا لم ادری الہوا ولولا کا لم ادری الطریق. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے اور آپ کا وجود مبارک نہ ہوتا تو ہم عشق اور محبت کیا چیز ہے اسے جانتے ہی نہیں. اس لیے کہ عشق کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے عشق مجازی, خواہشات والا عشق, لڑکی کے ساتھ عشق کرنا, مال کے ساتھ عشق کرنا, یہ عشق مجازی. اور دوسرا ہے عشق حقیقی, اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کی خاطر اللہ سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے محبت کرنا. اگر آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا. لولا کا لم ادری الہوا, اگر آپ کا وجود مبارک نہ ہوتا تو محبت کیا چیز ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہ چلتا. انت تدری یا حبیبی من حبیبی انت تدری. یہ میرے محبوب آپ جانتے ہیں کہ میرا محبوب کون ہے. لولا کا لم ادری الہوا ولولا کا لم ادری الطریق. اگر آپ کا وجود مبارک نہ ہوتا تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ اور جنت تک پہنچنے کا راستہ ہمیں معلوم ہی نہ ہوتا. خیر یہ بہت بڑے بزرگ تھے تو ان کا نام تو ایمن تھا, ان کے والد کا نام محمد, اور محمد کے بعد ان کی پشت میں ان کے جو آبا و اجداد ہیں ان کے والد کے بعد 13 پشتوں تک سب کا نام محمد ہے. محمد 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 محمد. باپ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا, اس نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا, اس نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا, اس نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. کل 14 پشتوں تک سب کا نام محمد. تو جب ان لوگوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے اتنی محبت تھی تو جس شریعت کو لے کر آپ تشریف لائے اس سے کتنی محبت ہوگی. اور اس شریعت کی اتباع ہی سے یہ ساری دولتیں میرے بھائیوں نصیب ہوتی ہیں. بس اسی پر ختم کرتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے اپنا تعلق جوڑیں. من احب سنتی فقد احبنی, جس نے میری شریعت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا, جنت میں میرے ساتھ. قصیدہ بردہ ایک مشہور قصیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, اس کو قصیدہ بردہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں چادر کا ذکر آتا ہے اس کے قصے میں. تو بردہ جو ہے وہ چادر کو کہتے ہیں, اسے قصیدہ بردہ کہتے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت اونچا قصیدہ ہے, بہت اونچا قصیدہ. اور علماء نے اور بزرگوں نے اور ایسے مشائخ نے جو علم میں بھی راسخ تھے, انہوں نے خود تجربہ کیا ہے کہ اس کو پڑھنے کے نتیجے میں برکات حاصل ہوتی ہیں, اس کو پڑھنے کے نتیجے میں حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اس کے لکھنے والے علامہ بوسیری رحمت اللہ علیہ تھے. یہ علامہ بوسیری رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ فالج ہوا, لکوا ہو گیا, سٹروک ہوا, تو ایک طرف کا بدن جو ہے بالکل کام کرنا بند کر دیا, بہت علاج معالجہ ہوا مگر ٹھیک نہیں ہوئے. تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ جب کوئی شخص کوئی نیک کام کرتا ہے اور نیک کام کے وسیلے سے اللہ تعالی شانہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو جلدی قبول کر لیتے ہیں, جیسے دو رکعت نفل پڑھ کر دعا کی, تلاوت کر کے دعا کی. تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کوئی قصیدہ لکھوں, اور قصیدہ لکھ کر اس عمل کے وسیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروں گا تو اللہ تعالی شانہ مجھے ضرور شفا عطا فرمائیں گے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے قصیدہ لکھا, یہی قصیدہ بردہ جو چھپا ہوا ملتا ہے دکانوں میں, یہ قصیدہ میں نے لکھا, اور لکھتے لکھتے جب بالکل اخیر میں پہنچا اور قصیدہ پورا ہو گیا تو قصیدہ پورا ہوا اور میری آنکھ لگ گئی, قصیدہ پورا ہوا اور میری آنکھ لگ گئی. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ قصیدہ میں نے لکھا اور لکھ کر جمعہ کی رات میں میں نے اس قصیدے کو پڑھا, اور پڑھ کر پھر اس کے وسیلے سے چاہا کہ دعا کروں اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ میں کہ میرے اس عمل کو قبول کر کے مجھے شفا دے دیجئے, میری آنکھ لگ گئی. بہرحال جو بھی قصہ ہو, آنکھ لگ گئی. آنکھ لگ گئی تو خواب میں میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے, اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور دوسرے بھی بہت نیک لوگ بیٹھے ہوئے, اور میں بھی اس میں بیٹھا ہوا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بوسیری کہاں ہے؟ تو کہا کہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. کہا تم نے میرے بارے میں ایک قصیدہ لکھا ہے, وہ پڑھ کر سناؤ. تو کہا میں تو بیمار تھا, وہاں پڑا ہوا تھا بیماری کی حالت میں, خواب میں بھی بیمار, بیماری کی حالت میں پڑا ہوا تھا, میں نے وہ قصیدہ سنایا. قصیدہ سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بدن پر ہاتھ پھیرا, اور بدن پر ہاتھ پھیر کر میرے جسم کے اوپر چادر اڑا دی اپنی. تو فرماتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا خواب میں. خواب میں میں نے دیکھا کہ میری وہ بیماری دور ہو گئی. جب اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے محسوس کیا کہ میرا بدن تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہے, اور میں اپنے کمرے میں کھڑا ہوں, اور پورا کمرہ جو ہے وہ خوشبو سے مہک رہا ہے. کہ میں چلا گیا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے, فجر کی نماز پڑھی, فجر کی نماز پڑھ کر میں باہر نکلا. دیکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کی اتباع کے نتیجے میں کتنا تعلق پیدا ہو جاتا ہے. شافی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھتا ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دوسرا کوئی نہیں آ سکتا. تو اللہ تعالی شانہ خواب کی میں زیارت کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کو ظاہر کر رہا ہے, اور خواب میں ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے. خواب کی کئی قسمیں ہیں, سچے خواب بھی ہیں, شیطانی خواب بھی ہیں, ڈراؤنے خواب آتے ہیں, ایسے ہی خیالی خواب بھی ہوتے ہیں, ادغاث و احلام. اور جو سچے خواب ہیں, اچھے خواب ہیں, مومنین کو عموماً آتے ہیں, مگر فساق فجار کو بھی سچے خواب آ سکتے ہیں. اور اسی طرح الٹے سیدھے خواب عموماً فساق فجار کو آتے ہیں, کبھی کبھی نیک لوگوں کو بھی ایسے خواب آ جاتے ہیں، باقاعدہ خواب کی تعبیر کا ایک فن ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، اس کے بارے میں تو پکی بات ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. من رآنی فی المنام فإنہ رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میری شکل میں متمثل ہو کر نہیں آ سکتا. یہ مسجد میں گئے، مسجد میں گئے، مسجد سے جب یہ باہر نکل رہے تھے تو وہاں ایک درویش کھڑا تھا مسجد کے باہر، اور اس نے ان سے ملاقات کی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور کہا کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ لکھا ہے، وہ مجھے ذرا لکھوا دو. علامہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قصیدے کی تو کسی کو اطلاع ہی نہیں تھی، میں دل ہی دل میں سوچ رہا ہوں کہ یہ قصیدہ تو میں نے کسی کو نہیں بتلایا، شاید یہ کسی اور قصیدے کی بات کر رہا ہو. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی کس قصیدے کی تم بات کر رہے ہو؟ تو کیا اس نے کہا کہ میں اس قصیدے کی بات کر رہا ہوں جو ابتدا اس سے ہوتی ہے، جس کی ابتدا امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی. تو کیا میں نے اس سے کہا کہ بھئی یہ قصیدہ تو میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تم کو کس نے کہا؟ تو یہ بھی دیکھو کتنا پہنچا ہوا تھا. اس نے کہا کہ جس مجلس میں آپ نے پڑھ کر سنایا تھا میں بھی کسی کونے میں اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. تو حسن اتفاق کہ انہیں بھی زیارت نصیب ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی رات ان کو بھی زیارت نصیب ہوئی. اور یہ ملاقات چونکہ خواب میں سچی ہوتی ہے اس لیے ان کی ملاقات اسی وقت ہوئی جب ان کی ہو رہی تھی. اور جب علامہ بوسیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پورا قصیدہ پڑھ کر سنایا، عین اسی وقت وہ بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو بس بھائی اب تین کام سپرد کر کے آج کی مجلس کو ختم کر رہا ہوں. نمبر ایک، شریعت مطہرہ کو سیکھو اور سیکھ کر اس پر عمل کرو. اللہ مجھے بھی توفیق دے، سب سے پہلے اپنی ذات سے مخاطب ہوں، اس کے بعد آپ سب دوستوں سے، جہاں جہاں تک اس کے بعد آواز پہنچے. حلال حرام جائز ناجائز کو پہچانو اور پہچان کر اس کے مطابق عمل کرو، اور اس میں ہیلے بہانے مت تلاش کرو، لوپ ہولز مت تلاش کرو، بھاگنے کے راستے مت تلاش کرو، بس احتیاط پر عمل کرو جہاں تک ہو سکے. اور ہمیشہ ایسے مفتیوں کی طرف رجوع کرو جن کا تعلق بزرگوں سے ہے، جو خود بزرگان دین ہیں، جو اہل اللہ ہیں، اپنے میدان میں بھی وہ ماہر ہیں اور ساتھ میں وہ اہل اللہ ہیں، بزرگان دین سے تعلق رکھتے ہیں اور خود بھی بزرگوں کی جماعت میں ہیں، جو بزرگوں کے طریق پر ہیں. ایسے لوگوں سے ہمیشہ رجوع کرو تاکہ وہ محتاط انداز میں آپ کو فتویٰ دے. غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو کسی نے سوال کیا تو آپ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے. تو کہا کہ آپ سے سوال کیا اور آپ جواب نہیں دے رہے. تو کہا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر، محدث امت اور فقیہ امت، کہا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، آپ سوال کرنے کے بعد خاموش رہیے اور ہمیں غور کرنے کا موقع دیجئے تاکہ ہم صحیح جواب دے سکیں آپ کو. اگر ہمیں معلوم ہوگا تو ہم جواب دیں گے، اگر معلوم نہیں ہوگا تو ہم منع کر دیں گے کہ ہمیں جواب معلوم نہیں ہے. ڈرتے تھے وہ لوگ، اس لیے کہ مفتی جب کوئی فتویٰ دیتا ہے اس پر جو بھی عمل کرے گا اس کی ذمہ داری مفتی کے سر پر ہے. تو ہمیشہ احتیاطی پہلو کو لیجیے اور ہمیشہ اچھے مفتیوں کی طرف رجوع کیجیے، اچھے علماء سے تعلق رکھیے، خدا ترس علماء، شریعت کی پابندی. نمبر دو، شریعت کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کی جتنی بھی سنتیں ہیں ان سنتوں میں سے جتنی زیادہ سنتوں پر عمل کر سکے کرے، کھانے کی، پینے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، لباس کی. اور تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے متوسلین کو روزانہ کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی تاکید فرماتے تھے. اور بہتر تو یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بہتر تو یہ ہے کہ 300 مرتبہ یہ پڑھا جائے, مگر اگر کسی کو بہت لمبا لگتا ہے یہ تو شروع شروع میں اسے 100 مرتبہ پڑھو, 200 مرتبہ کوئی دوسرا مختصر درود شریف پڑھ لیجیے, اور یہ بھی اگر مشکل لگتا ہے تو 8-10 مرتبہ مختصر درود پڑھیے, 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے, پھر 8-10 مرتبہ مختصر درود پڑھیے اور پھر درود ابراہیمی پڑھ لیجیے. اور درود شریف کے کئی سیگے ہیں, ایک سیگا بہت ہی اچھا ہے جو میں اپنے احباب سے کہا کرتا ہوں کہ اس زمانے میں اس کو ضرور پڑھنا چاہیے, چاہے دن میں 5 مرتبہ ہی ہو. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی علی محمد, اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, عبدک و رسولک جو کہ آپ کے بندے ہیں اور آپ کے رسول ہیں, وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, اور اے اللہ تو رحمت نازل فرما مومن مردوں پر, مومن عورتوں پر, مسلم مردوں پر, مسلم عورتوں پر. اگر یہ ہمارا درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے ساتھ ملا کر قبول ہو گیا تو پوری دنیا میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کے مسائل حل ہو جائیں گے. تو اس کو کم سے کم 5 مرتبہ پڑھیے, اس سے مختصر, اس سے بھی مختصر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم, اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا, یا صرف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا, اس سے بھی چھوٹا وصلی اللہ علی النبی الامی. اور جو بہت ہی معروف اور مشہور ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے درمیان, تابعین تبا تابعین اور آج تک محدثین امت علماء سب کے درمیان, وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. ہارون رشید کا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بہت بڑے محدث وہ فرماتے ہیں کہ میں نابینا تھا, ہارون رشید میں بہت کام کی چیزیں تھیں, وہ عیش پرست خلیفہ بھی تھا مگر نیکی بہت زیادہ تھی اور علم دوست, اور خود بھی علم میں ایک مقام تھا. تو ایک محدث کہتے ہیں کہ نابینا, تو کہا کہ میں ان کے یہاں بیٹھا تھا تو کھانے کا وقت آیا تو مجھے جو ہے ہاتھ دھلایا جانے لگا, تو کہا ہارون رشید نے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارا ہاتھ کون دھلا رہا ہے, تو کہا کہ نہیں مجھے پتا نہیں کہ میرا ہاتھ کون دھلا رہا ہے. تو ہارون رشید نے کہا کہ تمہارا ہاتھ خود امیر المؤمنین اس وقت دھلا رہا ہے, میں خود دھلا رہا ہوں. اور کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ تم علم والے ہیں, علم والے, علم کے احترام میں تمہارے ہاتھ دھلا رہا ہوں, چونکہ محدث تھے حدیث. تو وہ خود فرماتے ہیں وہ محدث کہ جب جب بھی میری ملاقات ہارون رشید سے ہوئی تو جب بھی ان کے سامنے دین کی باتیں آتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا تو وہ ضرور اس طرح درود پڑھتے جیسے میں سن سکتا تھا, اور درود کے الفاظ ان کے یہ ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم سیدی, صرف صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے تھے, صلی اللہ علیہ وسلم سیدی, اللہ درود بھیجے اور سلام بھیجے میرے آقا پر, میرے سردار پر, صلی اللہ علیہ وسلم سیدی. تو دیکھو کیسے کیسے احترام والے لوگ دنیا میں, خلیفہ اور اتنا احترام دل میں علم کا, اتنا احترام علماء کا. اللہ تعالی شانہ ہو بھائی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو درود شریف, تو ایک کام ہوا شریعت کی اتباع, حلال حرام جائز ناجائز. بہت سے لوگ سنن کا اہتمام شروع کر دیتے ہیں زندگیوں میں مگر ایک حد پر آ کر رک جاتے ہیں, بس اس سے آگے نئی سنتیں نہیں سیکھتے. اور سنتوں کا بہت اہتمام ہے مگر حلال حرام جائز ناجائز معاملات معاشرت اخلاق وغیرہ کا اہتمام نہیں ہے. پوری شریعت, عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاق, 5 شعبے جتنے بھی ہیں ان کا اہتمام, اس کے ساتھ مستحب اور جو سنن ہے ان کا بھی اہتمام, اور تیسری چیز درود شریف. درود شریف 300 مرتبہ کم سے کم پڑھنے کی عادت ڈالو, چلتے پھرتے درود شریف پڑھو. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جب کوئی خط لکھتا تھا کہ حضرت میں قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، حضرت میری بیوی بیمار ہے، حضرت میرے اوپر ایک شخص مسلط ہو گیا ہے اور ظلم کر رہا ہے، کچھ پڑھنے کے لیے دو، تو حضرت رحمت اللہ علیہ جو ہے جو کچھ بھی علاج بتلاتے تھے اس میں یہ بات ضرور لکھتے تھے ہر مسئلے کے لیے کہ درود شریف کی کثرت رکھو، درود شریف کی کثرت رکھو، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تین باتیں ہو گئی، اور چوتھی اور آخری وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو، بایوگرافی، اوتھینٹک، ریلائبل، معتبر عالم کی لکھی ہوئی، علماء سے مشورہ کر کے وہ خریدو، اور خرید کر کے اس کا مطالعہ کرو اور بار بار پڑھو. ایک مرتبہ ختم ہو گئی تو دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں بہت زیادہ محبت پیدا ہوگی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ورچوز آف صلاۃ علی النبی، فضائل درود شریف ہے، وہ بھی پڑھو، اس سے درود شریف کا شوق بڑھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی. پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتاب ہے یہ شمائل، شمائل ترمذی، اس کی شرح ہے، تو اس کو پڑھیں گے تو اس سے سنتیں بہت معلوم ہوں گی آپ کو. ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اسوہ رسول اکرم، اس سے بہت سنتیں معلوم ہوں گی. پھر مولانا منظور نعمانی صاحب کی کتاب ہے معارف الحدیث، اس سے شریعت کے بہت سارے پہلو معلوم ہوں گے. تو اس طرح علماء سے پوچھ پوچھ کر آپ حضرات جو ہیں عمل کریں. اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. یہ نکاح جو ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ایک حصہ ہے، تو جب یہ شریعت کا ایک حصہ ہے تو اسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ مسجد میں جو کام ہو رہا ہے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، اور پھر ہال کے اندر، گھروں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پوری شادی شروع سے آخر تک، منگنی سے لے کر رخصتی تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. تو پھر دلہا دلہن میں برکت ہوگی، پھر اس سے جو اولاد وجود میں آئے گی اور جو گھرانہ بنے گا اس میں برکت ہوگی، اس میں علماء پیدا ہوں گے، محدثین پیدا ہوں گے، مفسرین پیدا ہوں گے، امت کے خدام پیدا ہوں گے، دین کے خدام پیدا ہوں گے، علم کے خدام پیدا ہوں گے. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.